अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये एक घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ का इआदा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू से मुतालिक अमरीका के महकमे ख़ारजा के तर्जुमान का बयान हकीकत के बरक्स है। ताहम वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी ताल्लुकात इस वक्त जिस नहज पर हैं उनकी हुकूमत उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। और पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लीमान के ऐवान बाला यानी सेनेट में गुस्ताखाना खाकों का मामला अक़वामे मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत कोशिश करेगी कि इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के प्लेटफॉर्म से तमाम मुस्लिम ममालिक इस मामले के बारे में एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करें। वफाकी तहकीकती इदारे FIA ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकत के लिए मुश्तरका तहकीकती टीम GIT बनाने की सिफारिश कर दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के लिए भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर का वफ्द वाका के रास्ते पाकिस्तान पहुँच गया है। और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने पीर के रोज़ कहा है कि रूस तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात मुलतवी करने पर तैयार हो गया है। एशियन गेम्स हॉकी में पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी है और इतवार को खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने मलाइशिया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर न सिर्फ सेमीफाइनल में जगह बना ली बल्कि मेडल हासिल करने के इम्कान भी यकीनी बना लिए। अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने हुकूमत अफगानिस्तान के 19 अगस्त के ऐलान का खैर मकदम किया है जिसमें ईद उल अज़हा की तातीलात के मौके पर तालिबान के साथ जंग में दूसरी बार एक मशरूत फायरबंदी की गई है। शिमाली अमरीका के तजारती माहदे NAFTA से कैनेडा को खारिज करते हुए अमरीका ने मेक्सिको के साथ एक तजारती माहदा किया है। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील चंद लम्हे बाद। और खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ का इआदा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू से मुतालिक अमरीका के महकमे ख़ारजा के तर्जुमान का बयान हकीकत के बरक्स है। ताहम वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी ताल्लुकात इस वक्त जिस नहज पर हैं उनकी हुकूमत उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। उनके अल्फाज,
मुझे इल्म है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने उनकी स्पोक्स पर्सन ने कहा वी स्टैंड बाय आवर रीड आउट। बिल्कुल, मैंने इस पे देखा और मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं वो भी ये है कि मैं बहुत सद एहतराम कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, हो गई होगी और हमने जो रिपोर्ट किया है।
शाह महमूद कुरैशी की तकरीर से इक्तिबास आप सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाली बैंक अकाउंट्स केस में FIA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। FIA ने अदालत से GIT बनाने की सिफारिश कर दी है। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर का इस बारे में कहना है
कि जहांगीर खान तरीन साहब के माली और कुक के नाम पे भी अरबों रुपए की ट्रेडिंग हुई है, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है FIA में? अगर ये है चीजें तो फिर उनको भी बुलाए ना। हम यही मुतालबा करते हैं अदालतों से भी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी, कि जो मायार सेट करना है वो सबके लिए एक जैसा कर लें।
ये पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर थे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू से इक्तिबास आपने सुना। पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लीमान के ऐवान बाला यानी सेनेट में गुस्ताखाना खाकों का मामला अक़वामे मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत कोशिश करेगी कि इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के प्लेटफॉर्म से तमाम मुस्लिम ममालिक इस मामले के बारे में एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करें। वज़ीर आज़म का यह बयान पीर को सेनेट में रवां साल नीदरलैंड्स में होने वाले तौहीन आमेज खाकों के मुकाबले के इनेकाद के खिलाफ ऐवान की तरफ से मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर होने वाली मजम्मती करारदाद के बाद आया है। امریکہ بھر سے موجودہ اور سابق سیاسی عہدیدار ہفتے کے روز سینیٹر جان میکین کے لیے ہونے والی دعائیہ تقریب میں شریک ہوں گے اور دیرینہ قانون ساز کو ان کی طویل خدمات پر خراج عقیدت پیش کریں گے، جو پچھلے ہفتے کے روز 81 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ واشنگٹن کے قومی گرجا گھر میں سابق صدر براک اوباما اور جارج ڈبلیو بش، سابق وزیر خارجہ ہینری کسنجر، سابق سینیٹر جوزف لیبرمین اور دیگر افراد جان میکین کے لیے دعائیہ کلمات کہیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سینیٹر میکین کو خراج پیش کرتے ہوئے ان کی تعریف کی ہے، جنہوں نے ویتنام کی جنگ میں حصہ لیا اور جنگی قیدی بھی رہے۔ صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں اناجیلی عقائد رکھنے والے مسیحی لیڈروں کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
Our hearts and prayers are going to the family of Senator John McCain.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، ہمارے دل اور دعائیں سینیٹر جان میکین کے خاندان کے لیے ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں ان کے حوالے سے بہت سی تقریبات میں سینیٹر میکین کو خراج پیش کیا جائے گا۔ سینیٹر میکین نے ہمارے ملک کے لیے جو کچھ کیا اس کے لیے ان کا شکریہ۔ میکین کو اتوار کے روز ایناپولس میری لینڈ کی نیول اکیڈمی میں سپرد خاک کیا جائے گا، جس سے پہلے انہیں دارالحکومت واشنگٹن میں عام دیدار کے لیے رکھا جائے گا۔ اب کچھ اور خبریں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسائل کو مذاکرات سے حل کرنے کے لیے بھارتی انڈس واٹر کمشنر کا وفد واہگہ کے راستے پاکستان پہنچ گیا ہے، جہاں پاکستان انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ نے بھارتی وفد کا استقبال کیا۔ بھارت کے 9 رکنی وفد کی قیادت بھارتی انڈس واٹر کمشنر پی کے سکسینہ کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پیر کے روز کہا ہے کہ روس طالبان کے ساتھ امن مذاکرات ملتوی کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ یہ کثیر ملکی کانفرنس 4 ستمبر سے شروع ہو رہی تھی، جس میں طالبان نے اپنی شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی تھی، جبکہ افغانستان نے اپنی معذوری کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ نے بھی اس بنا پر شرکت سے معذرت کی تھی کہ وہ افغانستان کی حکومت کی قیادت میں امن مذاکرات کے لیے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ روس نے 12 ملکوں اور طالبان کو کانفرنس میں شرکت کے دعوت نامے بھیجے تھے۔ صدر اشرف غنی نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے بات کی تاکہ اس چیز کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ طالبان سے مذاکرات افغان حکومت کی موجودگی میں ہی ہوں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے افغان صدر کو یقین دلایا کہ وہ کانفرنس کی تاریخوں کو تبدیل کر دیں تاکہ افغانستان کی شرکت کو قابل عمل بنایا جا سکے۔ صدر اشرف غنی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ زیادہ وفود کی شرکت اور روس اور افغانستان حکومت کی مشترکہ میزبانی کے پیش نظر ماسکو کانفرنس کو ملتوی کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے حکومت افغانستان کے 19 اگست کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے موقع پر طالبان کے ساتھ جنگ میں دوسری بار ایک مشروط فائر بندی کی گئی ہے۔ سلامتی کونسل کے ارکان طالبان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے جوابی اقدام کریں۔ انہوں نے طالبان سے اپنا یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ وہ افغان حکومت کی سال فروری میں کی جانے والی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے بغیر کسی تشدد کی دھمکی کے غیر مشروط طور پر براہ راست امن مذاکرات میں شریک ہوں، اور ان کا مقصد بالآخر ایک ایسا سیاسی سمجھوتا ہونا چاہیے جو افغان عوام کو ایک دیر پا امن فراہم کر سکے۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کی، جن میں داعش کے ساتھی گروپ کے حملے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے تمام متحرک فریقوں پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے طبی عملے اور رضاکاروں کی حفاظت کا انتظام کریں۔ اور شمالی امریکہ کے تجارتی معاہدے نافٹا سے کینیڈا کو خارج کرتے ہوئے امریکہ نے میکسیکو کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کیا ہے، جسے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق امریکہ میکسیکو تجارتی معاہدہ کہا جائے گا۔ صدر کا کہنا تھا کہ ہم نافٹا سے جان چھوڑا لیں گے کیونکہ امریکہ کئی سالوں سے اس کے باعث نقصان اٹھاتا رہا ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں اخباری نمائندوں کے سامنے میکسیکو کے صدر اینریکے پینا نیٹو سے ٹیلی فون پر بات کی اور کہا کہ یہ ہمارے ملک اور تجارت کے لیے بڑا دن ہے۔ صدر نے کہا کہ وہ پینا نیٹو کے ہمراہ جلد ہی اس معاہدے کے بارے میں پریس کانفرنس کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں ایف آئی اے نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ ایف آئی اے نے عدالت سے جے آئی ٹی بنانے کی سفارش کر دی ہے۔ 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے اس کیس میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کل ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے۔ اس کیس کے حوالے سے اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ۔
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ بڑا آدمی بیمار ہو جائے تو پورے ملک کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران ایف آئی اے کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ حسین لوائی جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، آصف زرداری اور فریال تارپور کل تحقیقات میں شامل ہوئے۔ اڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت کو بتایا کہ آج جے آئی ٹی کی تشکیل کے لیے کیس مقرر ہے۔ ایف آئی اے نے ملزمان انور مجید اور عبد الغنی مجید کو گرفتار کر رکھا ہے۔ حسین لوائی ایف آئی اے کی حراست میں ہیں اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر رکھا گیا ہے، جبکہ آصف زرداری اور فریال تارپور نے ضمانت لے رکھی ہے۔ اس کیس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری منظور کا کہنا ہے کہ ہم عدالتوں اور حکومت سے چاہتے ہیں کہ برابری کا سلوک کیا جائے۔
کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے مالی اور کک کے نام پہ بھی اربوں روپے کی ٹریڈنگ ہوئی ہے، ان کو کیوں نہیں بلایا جا رہا ہے ایف آئی اے میں؟ اگر یہ ہے چیزیں تو پھر ان کو بھی بلائیں نا۔ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں عدالتوں سے بھی، انویسٹیگیشن ایجنسیز سے بھی، کہ جو معیار سیٹ کرنا ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا کر لیں، تو اس کے مطابق سب کو بلا لیں، ہمیں وکٹمائز نہ کریں۔
عدالت میں انور مجید اور عبد الغنی مجید کے وکیل شاہد احمد ایڈوکیٹ نے عدالت سے استدعا کی کہ عبد الغنی مجید کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کی بیماری شدت اختیار کر رہی ہے، جنا اسپتال میں علاج جاری ہے، ان کے وکیل کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے وکیل کی ملنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے علاج جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ کیس کی مزید سماعت 5 ستمبر کو ہوگی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پانی کی تقسیم کا مسئلہ بھارت اور پاکستان دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس پر بات چیت کے لیے نئی دہلی سے ایک وفد پاکستان پہنچ گیا ہے۔ نئی دہلی سے ریتل جوشی کی ایک رپورٹ۔
پانی کے مسئلے پر بھارت اور پاکستان کے سرکاری افسران اس منگل اور بدھ کے روز لاہور میں ملاقات کر رہے ہیں۔ پرماننٹ انڈس کمیشن یعنی پی آئی سی کی یہ میٹنگ اس سال دونوں ملکوں کے بیچ دوسری ملاقات ہے۔ دلی کے نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری میں سینئر فیلو اتم سنہا اسے ایک طریقہ کر ملاقات مانتے ہیں۔
In the norms of the treaty, there is nothing significantly different that will happen in this meeting. But what is important is, at least for this new government in Islamabad, the Imran Khan-led government, ان کے لیے ایک واٹر ایشو ول بی این امپورٹنٹ کنٹینٹ۔
پرماننٹ انڈس کمیشن کی یہ میٹنگ پاکستان میں نئی حکومت آنے کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ پہلا سرکاری رابطہ ہے۔ چیناب ندی پر بن رہے بھارت کے کچھ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس پر پاکستان کو سخت اعتراض ہے۔ پاکستان کی دلیل ہے کہ ان پروجیکٹس کی وجہ سے اس کو ملنے والے پانی میں کمی آتی ہے۔ جے این یو کے اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کی پروفیسر سنگیتا تھپلیال پاکستان میں پانی کی دقت کا اصل ذمہ دار اس کی اندرونی بد انتظامی کو مانتی ہیں۔
تو یہ صحیح نہیں ہے کہ پانی کا فلو وہاں کم ہوا ہے، اور پاکستانی سورسز بھی اگر دیکھیں، وہاں کے رائٹرز بھی خود اس بات کو لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے اپنا جو اندرونی پانی ہے اس کا مینجمنٹ ٹھیک کرنا ہے، کیسے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، کس طریقے سے اس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ٹھیک سے چلانے ہیں، اس کا امپلیمنٹیشن ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اگر آپ بھارت کو بلیم کریں کہ یہ ٹریٹی میں وہ پانی کو روک رہا ہے، تو وہ شاید صحیح نہیں ہوگا۔
اتم سنہا پانی سے جڑے پاکستان کے خدشات دور کرنے پر زور دیتے ہیں۔
ان کے ابھی آج کل دو آبجیکشنز ہیں، ایک پکال دل کر کے ڈیم ہے 1000 میگا واٹس جو چناب پہ ہے کسٹور ڈسٹرکٹ میں، اور دوسرا ہے ایک اور پروجیکٹ، وہ رتلے پروجیکٹ ہے۔ رتلے پروجیکٹ از ناؤ انڈر کنسٹرکشن اور ورلڈ بینک نے گرین اپروول دے چکا ہے۔ اور دوسرا پروجیکٹ جس کو آبجیکشن کریں گے پاکستان، وہ ہے دا کلنائی پروجیکٹ، جو کہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، وہ بھی چناب ندی پہ ہے۔ اٹ ریکوائرز ا گریٹر ڈگری آف ڈائیلاگ جو یہ پرماننٹ انڈس کمیشن یہ پلیٹ فارم کریٹ کرتا ہے۔
1960 میں ہوئی انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت راوی، بیاس اور ستلج کا پانی بھارت کو ملتا ہے، اور انڈس، جھیلم اور چیناب کا پانی وہ پاکستان کے ساتھ ساجھا کرتا ہے۔ پانی کے بٹوارے کو لے کر اکثر دونوں میں انبن ہو جاتی ہے۔ باوجود اس کے پی آئی سی کے تحت بات چیت گزشتہ 6 دہائی سے جاری ہے۔ रितुल जोशी, उर्दू वीओए, दिल्ली।
पाकिस्तान में हर आने वाले बरस में पानी का मसला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। इस बहरान की वजूहात क्या हैं और उनके मुमकिन हल क्या हो सकते हैं, इस बारे में यास्मीन जमील ने माहरीन की गुफ्तगू पर मबनी ये रिपोर्ट तैयार की है।
پاکستان میں پانی کے بحران کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اسلام آباد کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ناصر پنوار نے کہا
کہ مختلف اسباب ہیں، جس میں سب سے بڑا جو سبب ہے، ایک تو آبادی تیزی سے ہماری بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف موسمیاتی تبدیلی جو ہے، کلائمیٹ چینج، وہ بھی ایک میجر ایشو ہے، اور دوسرا جو واٹر ڈسٹریبیوشن میں یا واٹر مینجمنٹ کا جو گورننس کا ایک ہمارے یہاں بحران ہے۔
ناصر پنوار نے کہا کہ پاکستان میں پانی کے بحران کی ایک وجہ گراؤنڈ واٹر کا بے دریغ استعمال بھی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ واٹر مینجمنٹ کے لیے لیجسلیشن کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کو ریگولیشن میکانزم دیں، اس کے تحت ہم ایسے نہیں کہ بالکل اکوفر کو ختم کر دیں اور اس کو ریچارج نہیں ہونے دیں۔ جو کرنٹ پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی بھی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی بھی قانون سازی نہیں ہے، نتیجے میں ہمارے جو کاشتکار ہیں رورل ایریاز میں وہ بہت بڑے پیمانے پہ گراؤنڈ واٹر کو استعمال کر رہے ہیں، جہاں جہاں پہ گراؤنڈ واٹر فریش ہے۔
اور پاکستان کی نیشنل انجینئرنگ سروسز یا نیس پاک کے سابق سینئر انجینئر رضوان صدیقی، جو کالاباغ ڈیم کی پلاننگ اور ڈیزائننگ کا ایک حصہ رہے ہیں اور اس وقت امریکی ریاست میری لینڈ میں واٹر ریسورسز پلاننگ اور مینجمنٹ کی ایک کمپنی کے مالک ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان میں پانی کے بحران سے نمٹنے کا واحد طریقہ ہائیڈرو پاور ہے۔
اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ میں نے خود کالاباغ ڈیم پروجیکٹ پہ 1985 سے 1986-87 تک کام کیا تھا، اس زمانے میں جب یہ پلاننگ ہوئی تھی۔ اور ٹھیک ہے کہ سارے ڈیم ایک ساتھ نہیں بن سکتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے ڈیم تو بہت ضروری ہیں، بادشاہ ڈیم ہے، جس طرح کالا باغ بھی الٹیمیٹلی ہمیں بنانا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ سب سے زیادہ ضروری وہ جو مائکرو ڈیمز ہوتے ہیں، چھوٹے ڈیم جو ہر چھوٹے چھوٹے علاقے میں، جہاں آپ کو ذرا سا سلوپ ملتا ہے آپ اس کو یوز کر کے آپ چھوٹا سا ایک ریزروائر بنا دیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوکل نیڈس پوری ہوتی ہیں، لوکل آپ کی پاور کی اور اسٹوریج کی اور ایگریکلچر۔ ہمارا تو ملک ہی سارا ایگریکلچر ہے، ہمیں تو ساری واٹر کی پلاننگ چاہیے، واٹر کی ضرورت ہے، اسٹوریج چاہیے۔ جب ڈراؤٹ کنڈیشن یا گرمیوں میں جب پانی کم ہوتا ہے تو اس زمانے میں ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسٹوریج سے لیتے ہیں، اور جب فلڈنگ کی سچویشن، جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس زمانے میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یو نیڈ سم اسٹوریج ٹو ہولڈ دا واٹر۔
یہ تھے امریکی ریاست میری لینڈ میں واٹر ریسورسز پلاننگ اور مینجمنٹ کی ایک کمپنی کے مالک رضوان صدیقی، جنہوں نے کہا کہ امریکہ میں بہت سے پاکستانی پانی کی پلاننگ اور مینجمنٹ سے وابستہ ہیں اور وہ یقینی طور پر پاکستان کی نئی حکومت کو اپنی مہارتوں سے مستفید کر سکتے ہیں۔
ہمارے امریکہ میں یہاں پہ بہت سے پاکستانیز ہیں جو اس واٹر مینجمنٹ، واٹر ریسورسز کی پلاننگ میں شامل ہیں، وی کین آل ہیلپ دیم، بٹ دے نیڈ ٹو ریئلی ٹیک دی موٹیویشن، دے نیڈ ٹو پلان۔ اس کے لیے فنڈنگ بھی آ جائے گی، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل بینک، جتنے آرگنائزیشن وہ سب فنڈنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں ایسے پروجیکٹس کے لیے۔ ایون ہماری قوم، جس طرح آج کل وہ چیف جسٹس صاحب نے وہ بادشاہ ڈیم کے لیے فنڈ کھولا ہے، تو آئی تھنک آور پیپل ول کم۔ لیکن یہ سب سے زیادہ اس میں ضرورت کیا ہے، لیڈرشپ کی ضرورت ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے، اور ان شاء اللہ پاکستان کو جتنی ہائیڈرو پاور کی ضرورت ہے وہ کسی اور طریقے سے وہ پوری نہیں کر سکتے جتنی ہائیڈرو پاور سے کر سکتے ہیں۔
یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کراچی میں پانی کی کمی شدت اختیار کر چکی ہے، شہر کو اس کی ضرورت کا نصف سے بھی کم پانی فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ کراچی کی اضافی پانی کی فراہمی کا منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہے۔ اس بارے میں محمد ثاقب کی ایک رپورٹ۔
1,90,00,000 لوگوں کے اس شہر کی ضرورت 1,100 ملین گیلن یومیہ پانی سے بڑھ چکی ہے، لیکن کراچی کو بمشکل 550 ملین گیلن یومیہ بنیادوں پر پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ شہر کے اندر پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے بھی شہر کے بعض علاقوں میں پانی کئی ہفتے اور بعض علاقوں میں مہینوں بعد فراہم کیا جاتا ہے۔ پانی کی چوری اور ضیاع کے مسائل بھی عام ہیں۔ اس ساری صورتحال میں شہری پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں۔
12 سے 15 سال ہو گئے ہمارے علاقے میں تو لائن ہی نہیں ڈلی ابھی تک۔ پانی کا ٹینکر ڈلواتے ہیں، کبھی 3,500 کا ڈلتا ہے، کبھی 4,500 کا ڈلتا ہے، وہ موسم کے لحاظ سے چلتے ہیں ٹینکر والے۔
پانی کی بہت مشکل ہو رہی ہے، روزانہ آنا پڑتا ہے، پانی مشکل ہوتی ہے۔
نہیں تو آنا چاہیے، گھروں میں پانی کیوں نہیں آ رہا؟ گھروں میں ہم تو خود یعنی کہ سوال کر کر کے پچھلے تقریباً 2014 سے ہم لگے ہیں۔
کراچی کو اضافی پانی کی فراہمی کے منصوبے K4 پروجیکٹ کے تحت شہر کو کل 520 ملین گیلن اضافی پانی یومیہ بنیادوں پر فراہم کیا جانا ہے، جس کا پہلا مرحلہ ابھی زیر تکمیل ہے۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں 260 ملین گیلن پانی فراہم کرنے کے لیے نہر کی کھدائی کا کام جاری ہے۔ تاہم 2016 میں شروع ہونے والے اس منصوبے کا پہلا مرحلہ ہی تاخیر کا شکار ہے۔ پہلے مرحلے کو اس سال جولائی میں مکمل ہونا تھا، لیکن فی الحال یہ اس سال دسمبر تک مکمل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات اور پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت پانی کے مسئلے سے بخوبی واقف ہے، زیر تکمیل منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، نئے ڈیسیلینیشن پلانٹس لگانے کے منصوبے بھی زیر غور ہیں۔
اس وقت تو ہم یہ کریں گے کہ جو پانی کراچی شہر کو ملتا ہے اس کی منصفانہ تقسیم کے ذریعے ان علاقوں تک پانی پہنچائیں جہاں بہت زیادہ قلت ہے۔ اس کے علاوہ جو پروجیکٹس ہمارے پائپ لائن میں ہیں، ایک 65 MGD کا ایکسٹرا پانی آنا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور ایک K4 کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے۔
K4 منصوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ 2010 میں تیار کی گئی تھی، اور اس وقت منصوبے پر لاگت کا تخمینہ 25 ارب روپے لگایا گیا تھا، جو کہ اب بڑھ کر 40 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ شہر میں پانی کی کمی کا مسئلہ، غیر منصفانہ تقسیم، فراہمی کی لائنز میں رساؤ اور پھر پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کے تعطل کے باعث مزید شدت اختیار کر جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہر میں پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو یہ مسئلہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کی خرابی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت کی ایک فوجی عدالت نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تعینات ایک فوجی افسر کو ایک مقامی طالبہ کے ساتھ میل جول بڑھانے اور ڈیوٹی سے بلا اجازت غیر حاضر رہنے کے لیے تادیبی کارروائی کے لیے کہا ہے۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
فوجی افسر میجر لتول گوگوئی کو پولیس نے اس سال مئی میں عارضی حراست میں لیا تھا، جب انہوں نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے ایک ہوٹل کے عملے کے ساتھ ہاتھا پائی کی تھی۔ ہوٹل کے عملے نے فوجی افسر کو ایک مقامی طالبہ کے ساتھ ہوٹل میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی تھی، جس پر انہوں نے مبینہ طور پر ہنگامہ کیا تھا۔ میجر گوگوئی نے ہوٹل میں دو افراد کے لیے کمرہ آن لائن بک کراتے وقت اپنی اصلی شناخت چھپائی تھی اور لکھا تھا کہ وہ آسام کا رہنے والا لتول گوگوئی ہے اور کشمیر تجارت کی غرض سے آ رہا ہے، اور ہوٹل کا بل کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادا کرے گا۔ اگرچہ طالبہ نے بعد میں پولیس کو بتایا تھا کہ وہ فوجی افسر کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی تھی، بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے یقین دلایا تھا کہ اگر میجر گوگوئی پر لگایا گیا یہ الزام صحیح ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے طالبہ کو ورگلا کر سری نگر لایا تھا اور اس کے ساتھ ہوٹل میں ٹھہرنے کا مقصد اس کا جنسی استحصال کرنا تھا، تو انہیں سخت اور عبرتناک سزا دی جائے گی۔ اب فوج کی طرف سے کی گئی تحقیقات میں، جو اس کی اصطلاح میں کورٹ آف انکوائری کہلاتی ہے، میجر گوگوئی کو رائج ہدایات کے منافی ڈیوٹی کے دوران ایک خاتون کے ساتھ میل جول بڑھانے اور آپریشن ایریا سے بلا اجازت باہر آنے کا قصوروار پایا گیا ہے۔ فوجی عدالت نے میجر گوگوئی کے خلاف تادیبی کارروائی فوری طور پر شروع کرنے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ میجر گوگوئی وہی بھارتی فوجی افسر ہیں جنہوں نے اپریل 2016 میں بھارتی پارلیمان کے ایک ضمنی انتخاب کے دوران پیش آئے سنگباری کے واقعات کے بیچ وادی کشمیر کے وسطی ضلع بڈگام میں ایک مقامی فاروق احمد ڈار کو اپنی گاڑی کے ساتھ باندھ کر اسے کئی گاؤں کی سڑکوں پر گھماتے ہوئے پتھراو کرنے والوں سے بچنے کے لیے ڈھال بنایا تھا۔ اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، جس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں اور کئی مقامی اور غیر مقامی سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی گروپس نے فوجی افسر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ لیکن فوج کی طرف سے کی گئی تحقیقاتی رپورٹ میں میجر گوگوئی کو نہ صرف بری قرار دیا گیا تھا، بلکہ فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے انہیں شاباشی کا کارڈ دیا تھا، جس میں عسکریت مخالف مہم میں ان کی بہترین کارکردگی کا اعتراف کیا گیا تھا۔ میجر گوگوئی کے خلاف فوجی عدالت کی طرف سے دیے گئے فیصلے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے مقامی کارکن خرم پرویز نے کہا،
آرمی کے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ انڈسپلن کا مظاہرہ ہے کہ جب انہوں نے وداؤٹ کنسنٹ کسی ایک سویلین لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ بنانا چاہا، اس وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن جو ان کے باقی کرائمز ہیں، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز آبویس کیسز ہیں، اس میں آرمی نے ابھی تک پوری طرح سے جو ہے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ میجر لتول گوگوئی، جن کو انہوں نے خود ایڈمٹ بھی کیا ہے ہیومن شیلڈ، جو کہ ایک وار کرائم ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ملے گی۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میانمار کی فوج روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ اقوام متحدہ میں میانمار کے سفیر نے اس الزام کو غلط قرار دیا ہے، جبکہ چین نے زور دیا ہے کہ میانمار پر دباؤ نہ ڈالا جائے۔ پاکستان میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین کو میانمار کی پشت پناہی کے بجائے مظلوم روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ حل کرانا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
میانمار میں ایک سال پہلے ہونے والے فوجی آپریشن اور تشدد کی وجہ سے 7 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو جان بچانے کے لیے بھاگ کر بنگلہ دیش میں پناہ لینا پڑی. اب اقوام متحدہ کے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ میانمار کی فوج روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث ہے اور اس کے جرنیلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے. فیکٹ فائنڈنگ مشن کی رکن رادھیکا کمارا سوامی نے کہا کہ جس پیمانے صفاقی اور منظم طریقے سے زیادتی اور تشدد کے واقعات پیش آئے اس سے لگتا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو دھمکانے، دہشت زدہ کرنے اور سزا دینے کا سوچا سمجھا منصوبہ بنایا گیا. تاہم اقوام متحدہ میں میانمار کے سفیر ہوڈو سوان نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ نسل کشی نہیں ہے. اس قسم کے الزامات لگانے کے لیے ناقابل تردید شواہد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے قانونی ثبوت درکار ہوتے ہیں. یہ بہت حساس معاملات ہیں. ہم سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں پر اس طرح کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں. یہ تھے اقوام متحدہ میں میانمار کے سفیر کے الفاظ. بعض مسلمان ملکوں کو امید تھی کہ چین روہنگیا مسلمانوں کی مدد کے لیے سامنے آئے گا کیونکہ میانمار اس کی بات سنتا ہے، لیکن اس کے بجائے چینی ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ میانمار پر دباؤ نہ ڈالا جائے، اس پر دباؤ ڈالنے سے مسئلہ حل کرنے میں مدد نہیں ملے گی. جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
چین اس وقت دنیا میں ایک بڑھتی ہوئی معاشی طاقت ہے اور جس کے اندر ایک بڑی کیپیسٹی موجود ہے کہ جہاں وہ دنیا میں دیگر مسائل سالو کرنے پر ترجیح دے رہے ہیں، وہیں روہنگیا کے جو مسلمان ہیں اور میانمار میں ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں جہاں انسانوں کی زندگی بہت مشکلات سے دو چار ہے. اس مسئلے کو حل کرنے سے چین کی اپنی عزت میں اضافہ ہوگا.
سینئر تجزیہ کار مجاہد بریلوی کہتے ہیں کہ چین معاشی سپر پاور ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ حل کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ چین ایک بہت بڑا رول اس لیے ادا کر سکتا ہے کہ اکنامک سپر پاور ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ 2-4-5 لاکھ جو میانمار کے مسلمان تھے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، ان کو اس مظالم سے نجات دلا کر ان کو پناہ دینے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی ان کے لیے.
ایک سابق سفارتکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان روہنگیا مسلمانوں کا درد رکھنے کے باوجود چین کو ناراض نہیں کر سکتا، اس لیے اس بارے میں تبصرہ نہیں کیا جائے گا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جاپان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا بدستور ہماری قومی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. مائیکل براؤن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی.
جاپان کی دفاعی پالیسی کے بارے میں سالانہ جائزاتی رپورٹ منگل کو جاری کی گئی. اس کے اجرا کے موقع پر جاپان کے وزیر دفاع اتسو نوری او نودیرا نے کہا، جاپان کے وزیر دفاع اونو دیرا کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا کے پاس کئی سو رڈونگز ہیں جو ہمارے کسی بھی علاقے کو نشانہ بنا سکتے ہیں. انہوں نے ایٹمی تجربات بھی کیے اور بلاسٹک میزائل بھی داغے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ایٹمی میزائل پروگراموں کو جاری رکھے ہوئے ہیں. جاپانی فوج کے مطابق شمالی کوریا نے سن 2016 سے لے کر اب تک ایک درجن سے زیادہ ایٹمی اور میزائل تجربات کیے ہیں. ان میں سے کچھ جاپان کے اوپر سے بھی گزرے ہیں. رپورٹ میں شمالی کوریا اور امریکی سربراہوں کے درمیان مذاکرات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ان مذاکرات میں شمالی کوریا نے اپنے ایٹمی پروگراموں سے دستبرداری پر رضامندی ظاہر کی تھی. تاہم جاپان کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود شمالی کوریا ہمارے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. اس دفاعی پالیسی رپورٹ میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، جس میں مشرقی بحیرہ چین کی ملکیت کا چین کا دعویٰ بھی شامل ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
پاکستان میں سر شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے درمیان گزشتہ ہفتے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو سے متعلق امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان کا بیان حقیقت کے برعکس ہے۔ تاہم وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات اس وقت جس نہج پر ہیں ان کی حکومت انہیں بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
وزیر اعظم عمران خان اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو کے درمیان ہونے والی گفتگو کے متن سے متعلق واشنگٹن اور اسلام آباد کے موقف میں اختلاف کا چرچا پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں جاری ہے، اور اس کی بازگشت منگل کو سینٹ میں بھی سنائی دی، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اس معاملے کی وضاحت کرنے کا مطالبہ کیا۔ منگل کو شاہ محمود قریشی نے اس معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے ارکان سینٹ کو بتایا کہ عمران خان اور مائک پامپیو کے درمیان ہونے والی گفتگو خوشگوار ماحول میں ہوئی تھی اور یہ ایک تعمیری گفتگو تھی، تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ جس بات کا تذکرہ امریکہ کی محکمہ خارجہ کی ترجمان کے بیان میں ہے وہ درست نہیں ہے۔
مجھے علم ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کی سپوکس پرسن نے کہا وی سٹینڈ بائی آر ریڈ آؤٹ، بالکل میں نے اس پہ دیکھا، اور میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی یہ ہے کہ میں بہت صد احترام کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو گئی ہوگی، اور ہم نے جو رپورٹ کیا ہے وہ درست ہے۔
شاہ محمود قریشی نے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو کے ستمبر کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد کے متوقع دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا
وی ہیو ٹو موو آن، اور 5 کو اگر وہ تشریف لا رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارے امریکہ کے ساتھ بائی لیٹرل تعلقات میں ایک موڑ آیا ہوا ہے اس کو بہتری کی طرف اس کو موڑے، اور اس میں پاکستان کی عوام اور ان کے منتخب نمائندگان کی آرا کو اہمیت دیں۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے عمران خان اور مائک پامپیو کی گفتگو سے متعلق بیان کو حقیقت کے برعکس قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ گفتگو کے دوران پاکستان میں سرگرم دہشت گردوں کا کوئی ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن امریکہ کے محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ فون پر ہونے والی گفتگو کے متن سے متعلق اپنے بیان پر قائم ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جیسا کہ آپ سن رہے تھے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کا مائک پامپیو اور عمران خان کی ٹیلی فونک گفتگو سے متعلق بیان درست نہیں تھا۔ امور خارجہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سفارتی اختلافات کو منظر عام پر لانے کے بجائے خاموشی سے اسے حل کیا جانا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کچھ عرصے سے ماضی کی طرح خوشگوار نہیں۔ نئی حکومت کے آنے کے بعد سفارتی حلقوں نے تعلقات بہتر ہونے کی امید کی تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ٹیلی فونک گفتگو کی تفصیلات نے سب کو حیران کر دیا۔ سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں سیکرٹری پومپیو عمران خان سے اس بارے میں بات نہیں کر پائے ہوں گے، لیکن ان کے ترجمان نے گفتگو کے مجوزہ نکات سے یہ نقطہ اٹھا کر بیان جاری کر دیا ہوگا۔
انہوں نے ان ٹاکنگ پوائنٹس میں سے یہ نقطہ نکال کے ڈال دیا، کیونکہ یہ ان کے لیے اس قسم کی اہمیت کا حامل تھا۔
سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی کہتی ہیں کہ اس اختلاف کو میڈیا میں نہیں لانا چاہیے تھا۔
مناسب یہ ہوتا کہ جو یہ کنفیوژن تھا اگر ایک دفعہ پبلک ڈومین میں آ بھی گیا تھا تو دوسری دفعہ بیہائنڈ ڈورز یا کوئی ڈپلومیسی کے تھرو ایڈریس ہوتا۔ یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی کمیونیکیشن گیپ تھا بھی اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی بھی تو وہ اس کو پبلک ڈومین میں ایڈریس نہیں ہونا چاہیے، اسے بیہائنڈ کلوزڈ ڈورز ایڈریس ہونا چاہیے تھا ایک کے بعد دوسری دفعہ۔ دونوں دفعہ دونوں طرف سے اپنے موقف کو مزید کنسالیڈیٹ کیا گیا ہے تعلقات کے لیے، ڈزنٹ فٹ ویل فار ریلیشن۔
نجم الدین شیخ نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ پاکستان آئیں گے تو ممکن ہے کہ اس بارے میں بات ہی نہ کریں۔
میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ گفتگو کا کوئی خاص حصہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بالکل حصہ نہ ہو، اور اگر ہوا تو بہت محتاط انداز میں اور بہت دبے آواز میں یہ اٹھایا جائے گا۔
مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے سینٹ سے اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے کہ وہ گستاخانہ خاکوں کا مسئلہ اقوام متحدہ کے فورم پر اٹھائیں گے۔ ان کے اس بیان پر تجزیہ کاروں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کچھ کے نزدیک اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا اور ضرورت اس امر کی ہے کہ عالم اسلام کے اتحاد اور بہتری کے لیے کام کیا جائے۔ دیگر کے نزدیک اس مسئلے کو اس نظریے کے ساتھ عالمی تنظیموں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ پہلے انہیں یہ آگاہی ملے کہ مسلمانوں کے لیے یہ کتنا حساس مسئلہ ہے، تاکہ اسے انسانی حقوق کی پامالی کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات انجم ہیرلڈ گل سے۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے سینٹ میں خاکوں کے بارے میں خطاب پر تجزیہ کار اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے صدر اور سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں،
لیکن ان کو ابھی یہ احساس ابھی شدت سے نہیں ہو رہا کہ مسلمانوں کی عقیدت یا مسلمانوں کے ایمان کا کس قدر حصہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔
اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سیئٹل یونیورسٹی میں قانون کے استاد پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود کہتے ہیں،
خاص طور پہ لبرل ڈیموکریسیز کا قانون ہو اور وہ بہت حد تک بین الاقوامی قانون میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، کہ آزادی اظہار کو کی بہت ویلیو رکھی گئی ہے لبرل معاشروں میں، اور کیونکہ خیال ہے کہ آزادی اظہار ہی بنیاد ہوتی ہے اور آزادیوں کے لیے۔
بین الاقوامی قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر طیب محمود کہتے ہیں،
تو یہی صورت اب اس وقت اس معاملے میں انٹرنیشنل لاء کی ہے کہ کوئی انٹرنیشنل لاء میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی شرارت کے سدے باب کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قانونی اس کا کوئی علاج ہے۔
تو پھر اس کا حل کیا ہے، اور کیا اس معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھانا کارگر ثابت ہوگا؟ اس بارے میں ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں،
لیکن میرے خیال یہ پراپر آنسر ہے، اس لحاظ سے صحیح اس کا رد عمل ہے کہ ایجوکیشن بھی کی جائے، ایک مسلمانوں کا ایک متحدہ پلیٹ فارم سے ایک صحیح نقطہ نظر اپنایا جائے، اور پھر ایجوکیٹ کیا جائے ویسٹ میں بھی، یہاں کی پبلک اوپینین کو، یہاں کے میڈیا کو، اور یہاں کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں انٹرنیشنل، ان کو پورا اس پہ ایجوکیٹ کر کے، اور کوئی اس طریقہ کا قانون ریزولوشن یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ منظور ہو کہ یہ ہیٹ سپیچ میں آتا ہے، یہ امن عامہ اور سیکورٹی کا، پورے ورلڈ میں سیکورٹی کا اور امن عامہ کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔
تاہم ڈاکٹر طیب محمود اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔
یہ کہہ دینا کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کو کہیں گے، یہ گیلریز کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔
تو کیا اس معاملے پر پورے مغرب کا رویہ یہی ہے؟ اس بارے میں ڈاکٹر بخاری کا کہنا ہے،
بہت پہلے ایک دفعہ ڈنمارک کے جب کارٹونوں کا ہوا تھا، امریکہ کے نیوز پیپر نے اور میگزین نے از خود یہ پابندی لگائی کہ ہم ان کارٹونز کو شائع نہیں کریں گے، صرف ایک آدھی یا دو نیوز پیپر نے کیا۔
دونوں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سب کو اس بارے میں سمجھداری اور صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور مغرب کو یہ باور کروانا ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی حقوق کی مؤخر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم پر زور دیا ہے کہ ان کے پاس حقوق کی پاسداری کرنے والی ایک ایسی حکومت قائم کرنے کا موقع ہے جو قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے جمہوری اداروں پر عوام کے اعتماد کو بحال کر سکتی ہے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان ہمیشہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں، اور ان کی حکومت انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے گی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے انسانی حقوق کے ایجنڈے پر سرگرمی سے عمل کرے۔ ہیومن رائٹس واچ ایشیا کے ڈائریکٹر بریڈ ایڈم نے کہا ہے کہ پاکستان کو انسانی حقوق کے سنگین چیلنجوں کا سامنا ہے، جن سے نمٹنا نئی حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے پر پیش رفت کے لیے حکومت کو انسانی حقوق پر اثر انداز ہونے والے متنازع قوانین اور پالیسیوں کو تبدیل کرنے کا آغاز کرنا ہوگا، جس کے ساتھ یکساں انصاف کی فراہمی اور قانون پر عمل درآمد سے متعلق اپنے عزم کا اظہار بھی کرنا ہوگا۔ ہیومن رائٹس واچ نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف، آزادی اظہار اور مثبت تبدیلی کے لیے ریاست کی پالیسیوں پر تنقید کرنے کے حق کی حامی رہی ہے، اور اس بنا پر وہ تحریک انصاف کی حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ وہ سیاست میں برداشت اور میڈیا میں تنقید کے کلچر کو فروغ دے گی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے پاکستان کی حکومت پر زور دیا کہ وہ سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے، جن میں آزادی اظہار، مذہبی عقائد کی آزادی اور خواتین کے حقوق کا تحفظ بھی شامل ہے۔ تنظیم نے حکومت پر سزائے موت پر عمل درآمد کو روکنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے وزیر اعظم کے نام لکھے گئے خط پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
پروموشن آف ہیومن رائٹس ہے، عمران خان سے زیادہ ہیومن رائٹس کے ایشوز کس نے اٹھائے ہیں پاکستان میں؟ چاہے مسنگ پرسنز کا معاملہ ہو، چاہے ڈرونز کا معاملہ ہو، چاہے باقی کانفلکٹس کا ایشو ہو، عمران خان ہمیشہ وائس آف ریزن رہے ہیں، وائس آف ہیومن رائٹس رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو ہم تو وی آر آل فار ہیومن رائٹس۔
محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نو منتخب حکومت کے لیے کس معاملے پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ سینئر صحافی، مصنفہ اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن دردانہ نجم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت کو جس پالیسی پر سب سے پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔
ہم یہ بھی اندازہ لگائیں گے یا اس چیز کی بھی نشاندہی کریں گے کہ ہمیں ایجوکیشن کتنی بڑھانی ہے، کس طرح بچوں کو پڑھانا ہے، ان کا ہیلتھ بھی ان کے اندر آ جائے گی، ان کی اسکل سیٹس ہمیں کون کون سے لوگوں کو ہم نے فراہم کرنے۔
دردانہ نجم سمجھتی ہیں کہ اس پلان یا پالیسی کے نہ ہونے کی وجہ سے انسانی حقوق کی بہت سی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اسی وجہ سے ہمیں انسانی ترقی کی اپنی تھیوری کو مکمل طور پر بدلنے کی ضرورت ہے۔
اس پلان کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں، مثلاً یہ کہ بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وی ڈونٹ ہیو اینی پلان کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح سے پڑھانا ہے، ان کو کس طرح انگیج کرنا ہے۔ So we have to radically change our human development theory, human development policy اور ہیومن ڈیولپمنٹ پلان، یہ اور اس کی پوری اسٹریٹجی بنا کے کہ ہم نے اگلی جنریشن کو اس طرح سے لے کر چلنا ہے۔
دوسری جانب قائد اعظم یونیورسٹی میں جینڈر اسٹڈیز کے شعبے کی سربراہ اور خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن فرزانہ باری کہتی ہیں کہ نو منتخب حکومت کی پہلی ترجیح عورتوں کو تحفظ فراہم کرنا اور ہر شعبے میں برابر کے موقع دینا ہونی چاہیے۔
سب سے پہلی بات ہے کہ عورتوں کی جو پروٹیکشن ہے اس کی امیڈیٹلی ضرورت ہے، کیونکہ جو ڈفرینٹ فارم آف وائلنس ہے، ڈائریکٹ فارم آف وائلنس ہے، جو گھروں ہو رہا ہے، جو کمیونٹی میں بھی ہو رہا ہے، مطلب سیکچوئل وائلنس ہے، کاروکاری کلچرل جو ٹریڈیشنز ہیں اس کی بیسس پہ وائلنس ہو رہا ہے، عورتوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ امیڈیٹلی ہمیں عورتوں کی جو فزیکل سیکیورٹی ہے اور ان کی جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے اس کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے۔
وہ کہتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے اسپیڈی جسٹس کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ خواتین کو معاشرے میں برابر کے موقع فراہم کرنا ہے۔
عورتوں کی ولنربلٹی کو آپ نے ریڈیوس کیسے کرنا ہے سوسائٹی کے اندر، اور ان کو معاشرے کے اندر جو ہے وہ اکول اپرچونیٹیز دے کے ایک زیادہ پروڈکٹیو شہری کیسے بنانا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ولنربلٹی ہے اس میں ریڈیوس آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ عورتوں کو پھر آپ امپاور کریں۔ امپاورمنٹ میں دیکھیں ان کی جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے وہ خواتین کا جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ سو فنڈامنٹلی آپ کو مطلب عورتوں کی ایجوکیشن اور عورتوں کی اکنامک امپاورمنٹ کی طرف توجہ دینی ہوگی۔
فرزانہ باری کا کہنا تھا کہ عورتوں کو پسماندہ رکھ کر کوئی بھی حکومت نہ تو اپنے ترقی کے مقاصد حاصل کر سکتی ہے اور نہ ہی تبدیلی کے باقی دعووں کو حاصل کر سکتی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں نئی منتخب کابینہ کی حلف برداری سے متعلق خبروں کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کے باعث صوبائی کابینہ کی تقریب حلف برداری ایک بار پھر ملتوی۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ممبران صوبائی اسمبلی میں اختلافات کے باعث صوبائی کابینہ کی تقریب حلف برداری ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کابینہ کے لیے پشاور سے نامزد وزیر اشتیاق کرمن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نومنتخب کابینہ کی تقریب حلف برداری منگل کے بجائے اب بدھ کے روز ہوگی۔
جب یہ کیبینٹ بنتے اور منسٹر لیتے اور ایڈوائزر بنتے تو جو سینئر لوگ ہوتے یا جس کو اس کی مرضی کے مطابق تو تھوڑا بہت شکوہ تو کرتے، لیکن ٹائم کے ساتھ یہ سیٹل ہو جاتے۔
اس سے قبل وزیر اعلی محمود خان نے بھی کابینہ کی تشکیل پر ممبرانی صوبائی اسمبلی میں اختلافات کی تصدیق کی تھی اور اسے سیاسی عمل کا حصہ قرار دیا تھا۔ جنوبی ضلع بنو سے تعلق رکھنے والے مولک شاہ محمد نے کابینہ میں وزیر اعلی کے مشیر کے طور پر شامل ہونے سے معذرت کا اظہار کیا ہے۔ ملک شاہ محمد پچھلے کابینہ میں بھی وزیر اعلیٰ کے مشیر رہے ہیں۔ ملک شاہ محمد کا شکوہ ہے کہ کابینہ میں جنوبی اضلاع سے کسی بھی ممبر کو وزیر کے طور پر شامل نہیں کیا گیا ہے، جبکہ خواتین اور غیر مسلم اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں پر بھی ان اضلاع سے تعلق رکھنے والوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ صوبائی کابینہ میں کئی ایک اہم محکموں کے لیے وزراء یا مشیر ابھی تک نامزد نہیں کیے گئے ہیں۔ حکمران جماعت کے سینئر ممبران اسمبلی کا کہنا ہے کہ ان اہم محکموں کو آئندہ اکتوبر میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے بعد پر کیا جائے گا۔ ادھر خواتین اور غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن بھی خیبر پختونخوا کابینہ میں خواتین اور غیر مسلم ممبران اسمبلی کو نمائندگی نہ دینے پر پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
حقائق کی تلاش سے متعلق اقوام متحدہ کے ایک مشن نے میانمار کے سینئر رہنماؤں کو شمالی ریاست راخائن میں مسلمان اقلیت روہنگیا کے خلاف قتل عام اور کاچین اور شان ریاستوں میں انسانیت اور جنگی جرائم کی تحقیقات اور قانونی چارہ جوئی بین الاقوامی فوجداری عدالت کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس بارے میں جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیزا شلائن کی رپورٹ اور اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پر شکاگو میں قائم فرینڈز آف ہیومینٹی کے سیکرٹری جنرل احتشام ارشد نظامی کے رد عمل پر مبنی ایک خصوصی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
میانمار پر حقائق کی تلاش کے تین رکنی غیر جانبدار بین الاقوامی مشن کا کہنا ہے کہ قتل عام کے ان جرائم کی جس کے نتیجے میں 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا پناہ گزینوں کو 1 سال قبل بنگلہ دیش پناہ لینا پڑی تھی، منصوبہ بندی کئی سال پہلے کی گئی تھی۔ ایک ایسے اقدام کے تحت جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے، اقوام متحدہ کے مشن نے 6 اعلیٰ ترین جنرلز کے نام پیش کیے ہیں جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ ان پر ان جرائم کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کی اصل ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تفتیش کار کرسٹوفر سیدوتی کا کہنا ہے کہ مشن نے قتل عام کے جرم کے بارے میں اتنے کافی شواہد اکٹھے کر لیے ہیں کہ انہیں کسی بین الاقوامی ٹریبیونل کے سامنے تحقیقات اور عدالتی کارروائی کے لیے بھیجنے کی سفارش کی جا سکے۔
In Myanmar there is a very clear chain of command and there is no doubt in our minds whatsoever۔
میانمار میں کمانڈ کا ایک بہت واضح سلسلہ موجود ہے اور ہمارے ذہن میں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے راکھین میں مجموعی طور پر جو کچھ ہوتے دیکھا ہے وہ اولاً کسی سینئر فوجی قیادت کے علم کے بغیر اور دوم یہ کہ ان کے مؤثر کنٹرول کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہ میانمار میں کمانڈ کے سلسلے کا واضح پن ہے کہ ہم نے ان 6 جنرلز کے بارے میں تحقیقات اور عدالتی چارہ جوئی کی سفارش کی ہے۔ رپورٹ میں آنگ سان سوچی پر بھی تنقید کی گئی کہ انہوں نے حکومت کی سربراہ کے طور پر ریاست راکھین میں پیش آنے والے واقعات کو روکنے کے لیے اپنا اخلاقی اختیار استعمال نہیں کیا۔ حکومت نے مشن کو میانمار کے اکثریتی بود علاقے تک رسائی دینے سے انکار کیا، اس لیے مشن نے 875 متاثرین اور عینی شاہدین کی گواہی اور سیٹلائٹ کی تصاویر، دستاویزات، فوٹوگرافس اور ویڈیوز سے شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ مشن نے اپنی رپورٹ کی ایک پیشگی نقل میانمار کی حکومت کو بھیجی ہے، اب تک اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کے مشن کی اس رپورٹ پر روہنگیا کے پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے شکاگو میں قائم ایک امدادی ادارے فرینڈز آف ہیومینٹی کے سیکرٹری جنرل احتشام ارشد نظامی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
تو دنیا جانتی تو ضرور ہے لیکن کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی آفیشیل کے جس کے تحت میانمار کے جو فوجی جنرلز ہیں خاص طور سے ان کے خلاف کوئی کاروائی کا امکان ہو سکے۔ لیکن یہ جو تازہ ترین رپورٹ ہے اور اس پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ آف یونائٹڈ کنگڈم جرمی ہنٹ نے جو اس کا رد عمل کا اظہار کیا ہے وہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ یعنی انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے اس کے مطابق اس کو روہنگیا مسلمز کے خلاف جینوسائڈ قرار دیا گیا ہے اور ان جنرلز کے خلاف ہمیں وار کرائم کے تحت ایک مقدمہ قائم کرنا چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے جو لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں جو کہ جنرلز ہیں وہ چھپ نہ سکیں، وہ بھاگ نہ سکیں۔ دنیا اب ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو جان لے گی، یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ آئی ہے۔
یہ تھے روہنگیا کے پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے احتشام ارشد نظامی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی امریکہ آزاد تجارتی معاہدے کے متبادل کے طور پر امریکہ نے میکسیکو کے ساتھ ایک الگ تجارتی معاہدہ کیا ہے۔ اسٹیو ہرمن کی رپورٹ، مائیکل براؤن کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکہ اور میکسیکو کے درمیان باہمی تجارتی معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اور اب شمالی امریکی آزاد تجارتی معاہدے یعنی نافٹا کے تیسرے رکن کینیڈا کے ساتھ امریکہ علیحدہ بات چیت کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق میکسیکو کے ساتھ نیا معاہدہ یونائٹڈ اسٹیٹس میکسیکو تجارتی معاہدہ کہلائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نیفٹا کے نام سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں جس نے کئی برسوں سے امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اہم تجارتی معاہدہ ہے اور یہ ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹیلی فون پر میکسیکو کے صدر سے بھی بات کی ہے۔ میکسیکو کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے کے بعد اب امریکہ کینیڈا کے ساتھ الگ تجارتی معاملات طے کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کینیڈا کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات کے بارے میں نئے سرے سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے فون پر کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو سے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے میکسیکو کے ساتھ تجارتی معاہدے پر اتفاق رائے کے بعد کینیڈا کے بارے میں کہا
almost 300% on some of our dairy products, so we can't have that. We're not going to stand for that.
اگر وہ چاہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ہماری کچھ ڈیری اشیاء پر 300% تک محصولات عائد کر رکھے ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں ہمارے لیے آسان بات یہ ہوگی کہ ہم کینیڈا سے آنے والی گاڑیوں پر محصولات عائد کر دیں، اس سے ہم کو بہت زیادہ پیسے ملیں گے اور یہ بات ایک دن میں طے ہو سکتی ہے اور اگلے دن سے ہماری آمدنی شروع ہو جائے گی۔ ادھر کینیڈا کی وزیر خارجہ کرسٹینا فری لینڈ منگل کو واشنگٹن پہنچ رہی ہیں جہاں یہ ٹرمپ انتظامیہ سے تجارتی معاملات پر بات چیت کریں گی۔ کینیڈا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر امریکہ سے مذاکرات کرے گا۔ ادھر وائٹ ہاؤس کے حکام نے کہا ہے کہ میکسیکو کے ساتھ تجارتی معاہدے کا مقصد کینیڈا پر دباؤ بڑھانا نہیں ہے۔ شمالی امریکہ کے ان تین ملکوں کے درمیان تقریباً $1 خرب کی سالانہ تجارت ہوتی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مقام لذی عقل وذی ادب۔
حال ہی میں خلیجی ریاستوں میں خواتین کے حقوق اور گھریلو تشدد کے حوالے سے نسویہ نامی آن لائن ریڈیو اسٹیشن نے اپنی نشریات شروع کی ہیں۔ یہ پروجیکٹ 11 خواتین پر مشتمل ہے۔ ایک برطانوی نشریاتی ادارے نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ خفیہ ریڈیو اسٹیشن خواتین کی ایسی کہانیوں کو نشر کر رہا ہے جو مردوں کے ہاتھوں تشدد یا قتل ہوئی ہوں۔ اس میں سارا اور ہنہ نامی خواتین کی زندگی کی کہانیوں کو نشر کیا گیا جن کی زندگیوں کا خاتمہ صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ نسویہ نامی ریڈیو اسٹیشن حقوق نسوہ پر مبنی اپنا پروگرام نشر کر رہا ہے۔ اس کا اپنا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے۔ اس حوالے سے عرب نیوز اور سعودی گزٹ کے سابق سربراہ خالد المعینہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کل تمام خلیجی ریاستوں میں خواتین کو جو اسلام نے 1400 پہلے حقوق دیے تھے انہیں دوبارہ مل رہے ہیں۔
لیکن آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں، سعودی عرب کی میں بات کروں کہ یہاں ویمن اسٹاک ایکسچینج کے ہیڈ بن رہے ہیں، پریزیڈنٹس بن رہے ہیں، کمپنیز کے چیمبرز آف کامرس میں الیکشن لڑ کے جیت رہے ہیں، شورا میں 30 ممبر مینس 1/5 آر ویمن، اور یہ کافی بڑی یعنی بڑی دور کھیل رہے ہیں۔
اس خفیہ ریڈیو اسٹیشن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ میں نے اس کی ٹرانسمیشن تو نہیں سنی، مگر خلیجی ریاستوں کی حکومتیں گھریلو تشدد اور خواتین کے حقوق پر مزید اپنی توجہ دے گی۔
اگر تشدد کی بات کر رہے ہیں اوپر ہے تو یہ کلچرل تشدد ہے، دیر از نو لیگل تشدد یا کوئی لکھا ہوا تشدد۔ کوئی ایریاز میں آپ جانتے ہیں جیسے دوسرے ملکوں میں اور بر صغیر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے، ٹرائبل سوسائٹیز ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں نارتھ میں ہیں ادھر، لیکن ایز فار ایز انسٹیٹیوشنل تشدد میرے خیال میں یہ نہیں ہے۔ آج کل اتنی چینجز ہوئی ہیں لاسٹ فیو ایئرس، اور سعودی عرب کی اگر میں بات کروں، کویت میں تو پہلے سے ماشاء اللہ یعنی خواتین بڑی یعنی رول کھیل رہے تھے پارلیمنٹ میں, تو یو اے ای میں, بحرین میں 50 سال سے پہلے ان کے پاس کلبس تھے, یہ جو الٹریری کلبس رن بائی خواتین اینڈ اسپورٹس کلبس, عمان میں خواتین, لیکن سعودی عرب جو پیچھے تھا اب میرے خیال میں سب سے آگے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ جو قوانین نکلے ہیں اینٹی ہیریسمنٹ لا, ایکول رائٹس, یہ دوسری چیزیں ہیں کسٹڈی چلڈرن کی, یہ سب جو لاسٹ 2 ایئرز میں جو شہزادہ محمد بن سلمان نے انسٹیٹیوٹ کرایا ہے, میرے خیال میں اٹ ہیز پٹ اس رائٹ ان فرنٹ. سو میرے خیال میں گورنمنٹس جو ہیں, حکومت خلیج کی, دے شوڈ فوکس مور ٹو میک دس لٹری.
گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ایک فرد اس وقت تک لاپتہ تصور کیا جاتا ہے جب اسے آخری مرتبہ سرکاری اداروں کے قبضے میں دیکھا جاتا ہے, لیکن سرکاری حکام اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کو حراست میں لیا ہے یا اس کے انجام کے بارے میں کسی قسم کی بھی اطلاع نہیں دیتے. یہی کچھ شام میں اس وقت سے ہو رہا ہے جب سے وہاں سن 2011 کے شروع میں بغاوت کا آغاز ہوا تھا. ہزاروں لوگ لاپتہ ہو کر سرکاری جیل خانوں کی نظر ہو گئے ہیں اور ان میں سے بیشتر کے بارے میں پھر کبھی معلوم نہیں ہو سکا. پھر بھی لاپتہ ہونے والے خاندانوں کی جانب سے معلومات کے لیے بار بار کی درخواستوں کے باوجود شامی حکام نے حراست میں لیے گئے افراد یا ان لوگوں کے بارے میں جو ان کی تحویل میں آخری بار دیکھے گئے تھے مستقل انکار کیا ہے. ایسا اس سال مئی تک ہوتا رہا, یعنی جب شامی حکام نے شہریوں کے اندراج سے متعلق تازہ معلومات کو یکجا کرنا شروع کیا, جس سے پتہ چلا کہ ہزاروں لوگ جو سن 2011 کے بعد سے حراست میں لیے گئے تھے یا لاپتہ ہو گئے یا مر چکے ہیں. زیادہ تر اموات کی وجہ دل کا دورہ درج کی گئی ہے. شامی حکومت کی حالیہ اطلاع سے, جن میں زیر حراست ہزاروں سیاسی قیدیوں کی موت کے بارے میں تصدیق کی گئی ہے, اس بات کی توثیق ہوتی ہے جس پر بین الاقوامی برادری کو کافی عرصے سے شبہ تھا اور وہ اسے بھول نہیں سکتی. محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناورٹ نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ شامی حکومت نے سوچے سمجھے طور پر ہزاروں شامی شہریوں کو گرفتار کیا, ایزا رسانی کی اور انہیں قتل کیا, اس لیے کہ وہ آزادی, حقوق اور سیاسی اصلاحات کے لیے جائز اور عدم تشدد پر مبنی مطالبہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بتایا ہے کہ کم سے کم 1,17,000 شامی بغاوت کے آغاز سے حراست میں لیے گئے ہیں یا انہیں طاقت کے زور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے. ان کی بڑی تعداد کے بارے میں خیال ہے کہ وہ مختلف جیلوں میں حکومت کی تحویل میں ہیں, جہاں سرکاری عہدیدار ایزا رسانی کرتے ہیں اور ان شہریوں کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ اسد کی حکمرانی کی کسی بھی مخالفت پر لوگوں کو ڈرایا, دھمکایا یا خاموش کیا جا سکے. حیدر ناور نے کہا کہ بین الاقوامی تنظیمیں اس ایزا رسانی اور قتل کے بارے میں وسیع دستاویزات اور دوسری شہادتیں جمع کر رہی ہیں. وہ دنیا کی جانب سے شامی حکومت کی جاری مذمت اور ساتھ ہی مختلف عدالتوں میں قابل گرفت عہدیداروں پر مقدموں کی حمایت کرتی ہیں. امریکہ اسد حکومت کی ظالمانہ کارروائیوں پر اپنی مذمت کا بھرپور اعادہ کرتا ہے اور اس پر زور دیتا ہے کہ وہ قیدیوں سے سلوک کے بارے میں بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی پاسداری کرے, جن میں غیر جانبدار مبصرین کو رسائی بہم پہنچانا شامل ہے. ہم ان مذموم کارروائیوں کی تفتیش اور ان پر روشنی ڈالنے کے لیے اور ذمہ دار افراد کے محاسبے کی خاطر بین الاقوامی برادری کے ساتھ بدستور کام کرتے رہیں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کرٹس بائنم۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔